أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی کہ ماہ مبارک کے رمضان کے اندر داخل ہو سکیں. کل سے انشاءاللہ ماہ مبارک کا آغاز ہوگا اور آج شب اول ماہ رمضان قرار پاتی ہے. شب اول کو دعاؤں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے بہت مقام حاصل ہے. جیسے کہ آپ اگر تشریف لے جائیے، آپ نے پہلے ہی سے شاید دیکھ لیا ہوگا، لیکن اگر ابھی آج تشریف لے جائیں اپنے گھر اور جا کر مفاتیح الجنان کے اندر دیکھیں تو آج کی رات کے لیے متعدد دعائیں آپ کو ملیں گی، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جو کچھ اس کے اندر کام انجام پانے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور جس پر ہماری اور آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے، وہ تمام امور ان دعاؤں کے اندر کہیں اشارے میں اور کہیں صراحت کے ساتھ بیان ہو جاتے ہیں. جتنے بھی روز و شب ہوتے ہیں ان کی مثال ایک ایسی مستقل حقیقت کی ہوتی ہے جس کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، اور گزرنے والے اپنے فہم و شعور کے مطابق مختلف رد عمل دکھا رہے ہوتے ہیں. بہت سادہ سی مثال ایسی ہے کہ میں اور آپ کبھی نہ کبھی کسی مقدس جگہ پر پہنچتے ہیں، فرض فرمائیے خدا نے متعال ہمیں اور آپ کو توفیق دے ہم کربلا پہنچیں، نجف اشرف پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مختلف مقامات پر خدا نے متعال ہمیں پہنچنے کی توفیق دے اور مزید توفیق دیتا رہے. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. بس فرض فرمائیے آپ مثلا، میں چونکہ 10-12 سال قم میں رہا، جب قم کے روزے میں جاتے ہیں بی معصومہ کے روزے مقدس کے اوپر، اور وہاں کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، آنے والے لوگوں کے چہروں کو دیکھیے، صحن میں رک جائیے اور صحن میں موجود لوگوں کو دیکھیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو مثلا ممکن ہے کوئی آپ کو ایسا نظر آئے جو کوئی چیز بیچ رہا ہو، تو اسے کوئی چیز احساس نہیں ہوگی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس جگہ پہ کیا کرنا چاہیے، وہ اس جگہ پہ بیچ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس کو دیکھیے تو اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کمانا ہے، اسے وہاں کی معنویت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے وہاں پر موجود نورانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو سابقہ میں انبیاء نے وہاں پر مثال کے طور پر کوئی کام انجام دیا ہو، مثلا آپ منا کے میدان میں ہوں، عرفات کے میدان میں ہوں، تو یہ بہت ہی عجیب لگے گا آپ کو. عرفے کا دن ہے، اس میدان میں ہے جہاں جو مانگیں گے خدا دے گا، اور وہاں پر ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہوں گے مثال کے طور پر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کچھ بیچ رہا ہے. ایک بڑی نفیس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء ایک دفعہ منا یا عرفے کے میدان میں موجود تھے، ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ اس شخص پہ دیکھو تعجب ہوتا ہے، آج کے دن خدا سے مانگے تو سب کچھ دے دے اور یہ انسانوں سے مانگ رہا ہے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر خدا سے مانگے تو وہ سب کچھ دے دے گا، اور یہ بیوقوف آدمی انسانوں سے کچھ سکے مانگ رہا ہے. تو ایک دفعہ ہوتا ہے ہم اور آپ حرم میں پہنچتے ہیں کسی, اس حرم میں پہنچنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں لا تعلق ہے, اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے, وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی ایک انسان کو آپ دیکھیں گے, مثال کے طور پر کسی بچے کو دیکھیں گے, کسی مقدس صحن میں کھڑے ہیں, اس بچے کو آپ دیکھیں گے وہ مثلا وہاں پہ کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, وہ مثال کے طور پر جو پڑے ہوئے باجرہ اس کو چن رہا ہوگا اور کبوتروں کے سامنے ڈال رہا ہوگا, کوئی کھیل رہا ہوگا, دو بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. تو آپ کو بڑا عجیب سا نہیں لگے گا کہ مثلا کربلا ہے, صحن مقدس ہے, بچہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے بچے ہیں بےچارے, بہر ان کو کیا معرفت. پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ مانگ تو رہا ہوگا لیکن ایک عجیب و غریب طریقے سے مانگ رہا ہوگا, یعنی مثال کے طور پر سر کھجا رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ایک زیارت بھی پڑھ رہا ہے. پھر کسی کو آپ دیکھیں گے جو انتہائی تقدس کے ساتھ, احترام کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوگا. جنت البقیع میں آپ تشریف لگے ہوں گے, بہت سارے لوگ جنت البقیع میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آئمہ کی زیارت کے لیے, تو وہاں اس عجیب و غریب منظر کو بہت زبردست تضاد کے ساتھ ملاحظہ فرماتے ہیں. وہاں پہ کھڑے ہوئے کم اہل سعودی مولویوں کو دیکھتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف نہ جانے دیں. وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو صرف تماشائی ہیں, اصل اندر وہ اس سوچ کے نہیں آئے کہ یہاں پر کچھ ہے, وہ یہ سوچ کر آئے لوگ کیوں ہیں جو لوگوں کو دیکھنے آئے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے آپ جو وہاں پر بس آئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, فاتحہ پڑھیں گے چلے جائیں گے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں یہاں پہ کون دفن ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو ہسٹوریکل پلیسز ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں جو دفن ہے اس کا مقام کیا ہے, وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں یہاں جو دفن ہے وہ ہمارے چارٹ میں فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ان کے ہاتھ میں ایک چارٹ ہے, وہ قبرستان کے مختلف حصوں کو ٹچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مثلا عثمان بن مدعون کہاں پر ہے, وہ قبر تک پہنچ گئے, معاملہ ختم ہو گیا. اور کچھ کو آپ دیکھیں گے کہ جو خاندان اہل بیت کے تقدس کو سمجھتے ہیں, احترام کو سمجھتے ہیں, ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے واقعاً اہل بیت کو دیکھنے والا شخص ہے. یہ ہم ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں کا رد عمل دیکھتے ہیں, بالکل یہی معاملہ ماہ رمضان کے ساتھ ہے. ایک آدمی کے لیے ماہ رمضان آئے گا دنیا کمانے کے لیے, وہ اس سے دنیا کما لے گا. ایک آدمی کے لیے ماہ رمضان آئے گا تفریح کے لیے, وہ اس میں تفریح کر لے گا. ایک آدمی کے لیے ماہ رمضان آئے گا اللہ سے رابطہ بنانے کے لیے صرف نمائشی حد میں, وہ اس کام کو کر لے گا. اور کسی کے لیے ماہ رمضان آئے گا اس کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے, وہ بھی اس کو حاصل کر لے گا. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے ماہ رمضان کیا دینے آیا ہے اور ہم اس ماہ رمضان سے کیا لینا چاہتے ہیں. پھر مجھے اور آپ کو اپنی محنتوں کو انجام دینا ہوگا, پھر ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اس 30 دن کے اندر کیا انجام دینا. تو آج کی رات اس اعتبار سے انتہائی اہم رات بن جاتی ہے کہ آپ کا جو بھی تصور ماہ رمضان کے بارے میں ہے اس تصور کو جمع کیجئے اور اپنے لیے کوئی پروگرام بنانے کی کوشش کیجئے. پہلے بھی بہت دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ ایک جدوجہد ہوتی ہے اس وقت کو صحیح کرنے کے لیے جب ہم تنہا ہوتے ہیں. جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس میں شاید بہت کچھ نہیں ہو پائے گا, اس میں صرف ایک سننا ہے اور ایک بولنا ہے. اس میں آپ کو وہ کچھ ملنا چاہیے جس سے آپ کا یہاں سے نکلنے کے بعد کا وقت اچھا ہونا شروع ہو جائے. بس اس کے اوپر بہت اعتماد نہیں کیجیے گا کہ مثلا میں ماہ رمضان میں ایک درس میں تو شرکت کر رہا ہوں نا بس کافی ہے. نہیں, یہ تو ایک نقطہ آغاز ہے, یہاں سے تو آپ کو کچھ انرجی ملنی چاہیے جس کے ذریعے سے آپ باقی 23 گھنٹے, اور اس ماہ رمضان میں ایک ایسی انرجی ملنی چاہیے کہ باقی 11 مہینے ہم اور آپ صحیح طریقے سے گزار سکیں. بس ماہ رمضان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ماہ رمضان سے جو کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کے طریقے کے اوپر غور فرمائیے. اور جو چیز بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی وقت یا کوئی موقع ہمارے لیے رسم بن جائے. رسم نہ بننے لیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہر کام انجام پا رہا ہوتا ہے ایک خاص شیڈیول میں مشین کی طرح رسم و رواج کی بنیاد پر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تاثیر ختم ہونے لگتی ہے, پھر لوگوں کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے, شعور ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کو کرنا کیا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہاں پر آنا بولنا, آپ کا یہاں پر آنا سننا, یہ لگے ایک روٹین بن گیا ہے, ہر سال کرتے ہیں اس سال بھی کر رہے ہیں. مثلا یہ کام کیوں کر رہا ہوں, میرے بابا کرتے تھے لہذا میں بھی کر رہا ہوں. لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ کچھ نہیں معلوم، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سوسائٹی میں اچھا ٹرینڈ بن رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اس کی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم، اس کو بہت مثبت سمجھتے ہیں، لیکن فکر اور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ تشریف لائیے، سوچئے، سمجھیے اور زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اپنے اطراف میں اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ، اور خاص کر اگر ہم مثلا ماہ رمضان کی ابتدا پر پہنچے، پچھلے ماہ رمضان کے اور اس ماہ رمضان کے درمیان جو ایک سال میں حادثات پیش آئے، واقعات پیش آئے، انہیں جمع کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک سال میں دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہے، ایک سال میں مسلمانوں کی حیثیت کتنی تبدیل ہوئی ہے، ایک سال میں خاندان اہل بیت کا مقام دنیا کی نظروں میں کس انداز سے تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. ان باتوں کو اگر آپ نے میں نے سوچ دیا تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں بھی اس تبدیلی کے ساتھ کوئی مثبت تبدیلی کی طرف جانا ہوگا، جس کی طرف ہم انشاءاللہ اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس آج کی رات کے لیے جو ایک کام ہے آپ کے پاس وہ یہ کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں تو جلدی سو جائیے، صبح کو سحری سے کچھ پہلے اٹھ جائیے اور مفاتیح الجنان کو دیکھیے، اعمال کیا ہیں ان اعمال کو انجام دے دیجیے. اگر آپ تھوڑا سا دیر کس سے سونے کی عادت رکھتے ہیں تو گھر تشریف لے جائیے، سونے سے پہلے مفاتیح الجنان کو دیکھ لیجیے، اس میں جو اعمال ہیں ان میں سے کچھ کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی ایسا ہے جس کو کل صبح کسی بہت جلدی کے کام میں نہیں نکلنا ہے تو اس کے پاس رات کا وقت کافی موجود ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے اندر اپنی عاقبت اور اپنے اس ماہ محرم کی فضیلت کو سمیٹنے کی کوشش کرے. اس سال کے لیے ہم نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے اس ماہ رمضان کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ابتدائی 15 دن 14 دن، وہ سورہ فتح ہے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں جب بولتے ہیں تو فتح تعبیر کرتے ہیں، اصل تلفظ فتح ہے. اور یہ 48ویں سورہ ہے، 26ویں سپارے کے اندر قرار پاتی ہے، کل 29 آیات کریمہ اس سورہ کے اندر ہیں. ابتدائی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. سورہ کا کانٹیکسٹ بہت واضح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک بلا شبہ ہم نے آپ کے لیے ایک فتح مبین قرار دی ہے، ہم نے آپ کو ایک واضح آشکار کامیابی عطا کر دی ہے. قرآن کریم نے چند جگہوں پر اتنا کھل کر نبی اکرم کی فتح کو اور کامیابی کو بیان کیا ہے، یہاں پر بہت ہی واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی رکھ دی ہے. اب اس میں مفسرین نے مختلف اقوال، مختلف موقعوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ فتح مبین کون سی تھی جس کی طرف اشارہ ہوا قرآن کریم کے اندر. اور اکثر مفسرین کا خیال اس بات کے اوپر آتا ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو 6ویں سال ہجرہ کے اندر پیش آئی ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں واقعہ ہے، لیکن چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پھر اس کو ذکر کرنا بہتر ہوگا، اور جن کے ذہن میں نہیں ہو ان کو بھی یاد ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا سا میں واقع صلح حدیبیہ کے بارے میں عرض کروں گا. 6ویں سال ہجرہ ہے اور نبی اکرم اپنے اصحاب کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میں نے گویا خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ مسجد حرام کے ارادے سے نکلتے ہیں. ذیقات کا مہینہ ہے کہ جو عربوں کے نزدیک محرم یعنی حرام مہینوں میں سے قرار پاتا ہے، جس کے اندر جنگ نہیں کی جاتی. عربوں کا رسم یہ ہے، ان کی رواج یہ ہے کہ اگر کوئی ذیقات کے مہینے میں اور ملحقہ دو اور مہینوں کے اندر جو ماہ حرام کہلاتے ہیں، اگر احرام باندھ کر مکے کی سمت آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو عرب پھر اس کو نہیں روکتے تھے. اگر کوئی ان 4 مہینوں کے اندر، محرم حرام مہینوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا احرام باندھ کر، تو اسے ہرگز نہیں روکا جاتا تھا. یعنی عربوں میں یہ معاملہ اتنا شدید تھا، کہہ لیجیے آپ اس کو ایک ٹیبو بنا ہوا تھا ان کے لیے، کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس مہینے میں احرام باندھ کر مکے میں آئے تو وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو یہاں بھی کیوں آیا، یا میں تجھے مار دوں گا، تجھے نقصان پہنچاؤں گا. نبی اکرم نے ذیقات کے مہینے کا انتخاب فرمایا، ذیقات کے مہینے میں مدینے سے تشریف فرما ہوئے، اپنے ساتھ جو معمول کے اسلحے تھے اس سے کم لے کر چلے، عرب معمولاً اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اسلحہ رکھتے تھے، اس اسلحے سے بھی کم لے کر چلے، صرف اتنا اسلحہ رکھا کہ اگر راستے میں کوئی جانور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اسلحہ موجود ہو. عرب بہت ہوشیار ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر، یعنی اس قافلے کو کوئی بھی دیکھتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ یہ لوگ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، یہ لوگ جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے، یہ لوگ حتیٰ کسی تجارتی سفر کی نیت سے بھی نہیں جا رہے. اپنے ساتھ نبی اکرم نے قربانی کے بہت سارے جانور لے لیے تھے. اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ قربانی کے جانور تھے تو قربانی کے جانوروں کے اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا، ان کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا، جس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. نبی کے ساتھ قربانی کے جانور کافی زیادہ تھے. نبی اکرم تشریف لے جاتے ہیں مکے سے کچھ فاصلے پر، نزدیک کوئی مثلاً ایسے اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے والوں کی طرف سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ وہ نبی اکرم کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی اکرم اعتنا نہیں فرماتے اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ مکے کی سمت چلتے رہو، جتنا نزدیک چل سکتے ہو نزدیک چلتے رہو. یہاں تک کہ اس زمانے کے اعتبار سے مکے سے تقریباً 20 کلومیٹر، اور آج ہم کہیں گے کہ خانہ کعبہ سے 20 کلومیٹر، ورنہ خود مکے کی حدود میں داخل ہے، اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہیں پر پڑاؤ کریں گے. اصحاب کہتے ہیں کہ پڑاؤ کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے، جو کنواں یہاں پر ہے وہ خشک ہے. نبی اکرم معجزہ فرماتے ہیں اور اس کنویں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اصحاب وہاں پر رک جاتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ ہم مکے کو پیغام بھجوائیں گے پہلے کہ ہم مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں عمرے کی غرض سے، ہمارے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مہینہ حرام مہینہ ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی مشکل ایجاد نہ کی جائے. پیغام بھجوا دیا جاتا ہے لیکن مکے والے اصرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی اکرم اپنی پیغام کو مزید پہنچانے کے لیے اس حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں کہ وہ مکے کے اندر تشریف لے جائے. اس کے اوپر بہت سارے اسرار ہیں کہ کیوں دوسروں کو نہیں بھیجا انہوں نے، تو طے یہ ہوا تھا کہ وہ جائے جس سے مکے والے کم از کم کوئی دشمنی احساس نہ کریں، جس سے کوئی نقصان نہ اٹھایا انہوں نے. تو 6 سال میں جس سے کوئی نقصان نہیں اٹھایا اس میں شخصیت کا انتخاب کیا گیا اور ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیے. تو وہ مکے گئے اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کو انجام دیا، نبی اکرم کے پیغام کو پہنچا دیا. نبی اکرم منتظر رہے یہاں تک کہ مکے سے سہل ابن عمر آیا اور اس نے گفتگو کو انجام دیا. سہل کی گفتگو کے نتیجے میں ایک معاہدہ تشکیل پا گیا. البتہ مکے والوں نے اپنے نمائندے کو پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی کے سامنے یہ رکھ دینا کہ مذاکرہ اس صورت میں شروع ہوگا کہ آپ اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے. اچھا، مکے والے اس وقت پوری کوشش کر رہے تھے کہ اپنی طاقت کو کسی طریقے سے نبی کے سامنے ثابت کریں، اور انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ کے ارادے کو ہم توڑنا چاہتے ہیں، آپ مکے میں داخل ہونے کے ارادے سے آئیں، ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ کہ وہ مذاکرے پر آمادہ ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے، یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ مکے والے اپنے اندر کمزوری کا احساس کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی مکے والوں نے کوئی مذاکرہ نہیں کیا تھا. کیوں مکے والے کمزوری کا احساس کر رہے تھے؟ اس سے پیچھے اگر ہم جائیں تو جنگ احزاب کے نتیجے میں، غزوہ خندق کے نتیجے میں مکے والے اپنے اندر کمزوری کا احساس کر رہے تھے. وہ لوگ کافی قبیلوں کو لے کر آئے تھے اور ان قبیلوں کے ہونے کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ملی تھی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو وہ جان گئے تھے کہ ہم نبی اور اصحاب نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے سارے قبیلے جمع ہو جائیں تب بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو 6 سال کی مدت میں نبی فوجی لحاظ سے مکے والوں کی شکست کو ثابت کر چکے تھے. مکے والوں کے ذہن میں موجود تھا کہ ہمارے پاس جو جتنی بڑی طاقت تھی اس کو بھی اگر ہم لے کر جائیں تو ہم نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پس منظر میں مکے والے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی اکرم نے گفتگو کی. وہاں پر 2 تاریخی واقعات پیش آتے ہیں، مختلف تاریخی واقعات ہیں، ان میں سے 2 موقع مذاکرات کے اندر پیش آتے ہیں، اور ان میں سے مذاکرات کے اندر جو واقعات پیش آئے اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافروں کے نمائندے نے کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پہچانتا. تو کہا کہ پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ لکھو بسمک اللہم، تیرے نام پر اے اللہ، بسمک اللہم تیرے نام پر اے اللہ. رحمان اور رحیم کی صفت کو ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوتی ہے. نبی اکرم نے فرمایا میں بھی اصرار نہیں کرتا، اگر تم نہیں لکھنا چاہتے مت لکھو، جو تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دو. اس نے لکھا بسمک اللہم. نبی اکرم فرمایا ٹھیک ہے. گویا روایتوں میں نظر آتا ہے کہ امیر المومنین اس معاہدے کو تحریر فرما رہے ہیں. اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ جو بعد میں غزوہ صفین کے اندر جنگ صفین کے اندر تکرار ہوا کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہل بن عمر کے درمیان طے پایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافر نے پھر اصرار کیا, کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر ہمارے جنگ کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا, ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لہذا آپ عرب رسم کے مطابق محمد ابن عبداللہ لکھیے. رسول خدا نے فرمایا مجھے بھی اس کے اوپر کوئی اصرار نہیں ہے, ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ. اب نبی اکرم کیوں اتنا زیادہ کافروں کی شرائط کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ترک کر دیا, محمد ابن عبداللہ بھی لکھوا لیا. اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں. وہ یہ کہ اسلام کی کوئی بڑی مصلحت اگر سامنے ہو تو الفاظ کے اوپر اصرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی اکرم الفاظ پہ اصرار کر دیتے شاید معاہدہ نہ ہوتا. نبی اکرم نے اس معاہدے کی خاطر جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنے لیے ذلت سمجھا تھا, نبی اکرم نے ان ظاہری چیزوں کے اوپر اصرار نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ان ظواہر کے اوپر اصرار نہیں کرتا, ٹھیک ہے جیسا بھی ہے تم جس طرح سمجھ لو کرو, معاہدہ کر لو. اس وقت یہ تکرار اس وقت ہوا کہ جب جنگ صفین کے خاتمے پر معاہدہ لکھے جانے لگا اور مالک اشتر لکھنے والے تھے اور امیر المومنین نے معاہدہ لکھوانا تھا, اور اس میں لکھوایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جانب سے, اور معاویہ کے آدمی نے کہا کہ اگر ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہوتے تو جنگ کیوں کرتے؟ مولانا فرمایا امیر المومنین کاٹ دو مالک اشتر. مالک اشتر نے کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا, میں آپ کا عقیدت مند ہوں, میں آپ کو امیر المومنین مانتا ہوں, یہ میری زندگی ہے, میں اس کو نہیں کاٹ پاؤں گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ سبحان اللہ, کتنا مشابہ ہے یہ واقعہ اس صلح حدیبیہ سے جب میں معاہدہ لکھ رہا تھا, رسول اللہ نے کہا تھا محمد رسول اللہ میں سے رسول اللہ کاٹ دو, اور میں نے کہا تھا کہ مولا یہ میں جرأت نہیں کر پاؤں گا, آپ میرے سرکار ہیں, آپ میرے سردار ہیں, آپ کے رسول اللہ ہونے پر میری جان نثار ہو رہی ہے, اس کو میں نہیں کاٹ پاؤں گا. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں عقل کم چاہیے عقیدت زیادہ چاہیے, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان کے اندر عقیدت ہونی چاہیے, جہاں اس عقیدت کی خاطر کچھ کرے. مثلاً بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں عقیدت نہیں چاہیے, ہم کہتے ہیں وہ سالڈ عقل چاہیے, لیکن بہت ساری جگہیں جہاں ہمیں عقیدت چاہیے. یہ عقیدت رکھنے والے لوگ بعض اوقات وہ مقامات حاصل کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ عقل کی گفتگو کرنے والے حاصل نہیں کر پاتے. شاید بعض اوقات بہت زیادہ عقلانہ انداز رکھنے والا بہت زیادہ تجارتی دماغ بھی رکھ لیتا ہے, اور وہ جو عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اب خوبصورت کام کیا ہے؟ خوبصورت کام یہ ہے کہ عقل ہو بھرپور اور اتنی ہی عقیدت بھی ہو, بھرپور عقل ہو, دلائل ہو, فکر ہو, شعور ہو, ادراک ہو, اور عقیدت بھی ساتھ چلے, اسی عقیدت کے ساتھ چلے. اب مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں آیت اللہ خمینی کی, کہ وہ جب نجف اشرف میں تشریف فرما تھے 14 سال اور کچھ وقت تشریف فرما رہے, گرمی تھی, سردی تھی, برف باری نجف میں ہوتی تھی, سارے کام ہوتے تھے, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی, ہر روز امیر المومنین کے روضے پر جاتے تھے زیارت پڑھنے کے لیے, ہر روز. فلسفی تھے, فقیہ تھے, مرجع تھے, سب کچھ تھے, اس معاملے میں عوام تھے, عقیدت مند. برف باری ہو رہی تھی, ان کے فرزند احمد خمینی نے دیکھا کہ میرے باپ اتنی برف باری کے اندر اس بڑھاپے میں اگر گلیوں میں سے گزریں گے جو ان گلیوں میں سے گزر چکے ہیں, قم میں بھی اسی کی مشابہ گلیاں ہیں جس میں سے میں گزر چکا ہوں, تو جانتے ہیں کہ برف باری کے بعد وہاں پر جب برف جم جاتی ہے تو بہت زیادہ پھسلنے کی جگہ بن جاتی ہے. کہا میرا باپ بوڑھا ہے, اگر اس پھسلنے کی جگہ سے گزرا اور کہیں گر گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی تو بڑی مشکل بن جائے گی. تو اپنے باپ کو سمجھایا, کہا کہ بابا آپ نے زیارت پڑھنی ہے؟ کہا مجھے زیارت پڑھنی ہے. کہا کیا مولا یہاں نہیں ہے؟ یہاں سے پڑھ لیجیے, گھر میں بیٹھ کر زیارت پڑھ لیجیے, مولا تو یہاں پر بھی ہے. خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. کہا احمد اس معاملے میں مجھے عوام کی طرح رہنے دو, اس معاملے میں مجھے عوام کی طرح رہنے دو, یہاں پہ فلسفی پن مند دکھاؤ میرے سامنے. تمہارا فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی وہاں پر بھی ہے, علی یہاں پر بھی ہے, لیکن میں ایک انسان ہوں جو اپنے مولا سے عقیدت رکھتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے زری کو پکڑے, اس کا دل چاہتا ہے زری کو پکڑ کر وہاں جا کر گڑ گڑائے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ خوبصورت کلام ہے, یہ دکھا رہا ہے عقیدت کس قسم کی ہوتی ہے. امیر المومنین کی ایک عقیدت ہے نبی اکرم کے لیے. کوئی کہے بھائی اللہ کا نبی ہے, اگر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کاٹ دو تو تم کون ہو جو کہتے ہو کہ نہیں کاٹوں گا؟ اصل میں یہ حکم نہیں تھا, یعنی اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ کوئی شہری حکم نہیں دیا تھا نبی نے، کہا تھا علی میں تم سے کہہ رہا ہوں کاٹ دو. اب امیر المومنین جانتے ہیں شہری حکم ہوتا تو جان نثار کرتے ہیں. یہ معاملہ عقیدت کا آ گیا. کہا مولا میرے بس کا نہیں، آپ کے نام پہ سے اس طرح سے قلم لگا دو. عقیدت دکھانا بہت اچھا ہے، عقیدت دکھائیے. بس آپ سارے کام کر رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر، کاموں میں سے ایک کام بنا لیجئے، زیارت کو خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے، اہل بیت سے رابطہ بنائیے، مضبوط رابطہ بنائیے، خدا کے ساتھ ایک رابطہ بنائیے. کل اصرار ہوا اس بات کے اوپر کہ آپ خدا کے ساتھ کلام کرنے کو اہمیت دیجئے، چونکہ کل بہت کم لوگ تشریف فرما تھے اور یہ اہم نقطہ تھا، تو اس نقطے کے اوپر میں تھوڑا سا اور اصرار کرنا چاہوں گا تاکہ جو کل موجود نہیں تھے ان کے پاس بھی پہنچ جائے، اور جو کل تشریف فرما تھے ان کے سامنے ذرا تکرار ہوگا، اس کے لیے معذرت خواہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے یوں احساس ہوتا ہے یہ معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اچھا آپ کافی عرصے سے ظاہر ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میں جو کچھ اپنے طور پر تجربے کرتا ہوں چاہتا ہوں اس تجربے میں آپ کو شریک کروں. آپ بھی اگر کوئی تجربہ کرتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنے ساتھ شریک کیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں اچھائی اچھائی ہے. اپنے طور پر ہم نے یوں سمجھا، مثلاً 22 سال ہو گئے اپنے آپ کو اس دینی تعلیم کے اندر رکھتے ہوئے، یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کس چیز کی اہمیت؟ نماز پڑھیے، ایسے نماز پڑھیے جیسے آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھیے، جو آپ کہہ رہے ہوں اس کے اوپر غور کریں، جس کے سامنے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے. یہ تمام کام ہم بہت زیادہ اصرار کر کے کہہ چکے ہیں. نماز آپ نے پڑھ لی، سجدہ شکر آپ بجا لے آئے، دعائیں آپ نے مانگ لی ساری دعائیں. اب یہ جو آپ سجدے میں ہیں اس میں خدا کے ساتھ کچھ کلام کرنے کی زبردستی کوشش کیجیے. دیکھیے جتنا میں اس پہ اصرار کروں گا نا کم پڑے گا. آپ سجدے میں ہیں، ساری آپ کی دعائیں ختم ہو گئیں. مثلاً آپ کے میں تعقیبات میں وہ دعا پڑھتا ہوں، پڑھیے بسم اللہ، جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیے. وہ سارا کام آپ نے ختم کر لیا، سجدہ شکر بجا لائے، سجدہ شکر میں بھی سب کچھ ختم ہو گیا. اب جو آپ رکے ہوئے ہیں اس میں خدا سے کچھ کلام کیجئے. آپ خدا سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ مانگیے. آپ کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، اپنے اوپر مجبور کریں اپنے آپ کو، نہیں مجھے کچھ کہنا ہے، کہیے. آپ یقین مانیے آپ 4 دن اپنے اوپر مجبور کر کے کچھ کہیے، پھر دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے. خدا کو غائب نہ بنائیے، خدا کو ساتھ بنائیے. خدا کو وہ غائب نہ سمجھیے جو آسمانوں میں غائب ہوا ہوا ہے، خدا کو وہ رفیق سمجھیے جو شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے. پھر خدا کا اثر کچھ اور ہے. ایک خدا کا مفہوم ہے ہمارے دماغوں کے اندر، جس کو ہم نے عقل سے سمجھا ہے، دین سے سمجھا ہے، کسی بھی طریقے سے سمجھا ہے. یہ مفہوم ذہن کی پیداوار نہ رہ جائے، یہ گفتگو کیے جانے کے قابل کوئی مخاطب بن جائے، تب اس میں کچھ اور تاثیر ہے. تو آپ اس سجدے میں ہیں، آپ خدا سے گفتگو کیجئے. آپ کہیں گے میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں خدا سے کیا کہوں، جو کہنا تھا وہ تو کہہ لیا دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر. نہیں، ابھی بھی کچھ ہے، اپنے دل سے کوئی بات تو کہیے. مثلاً اب بہت احمقانہ سا لگے گا آپ کو، جو مثلاً کیا کہوں، مثلاً میں آپ سے کہوں، مثلاً اس طرح سے کہیے، خدایا میں چاہتا ہوں تیرا اچھا بندہ بن جاؤں، مجھے اپنا اچھا بندہ بنا دے. میں چاہتا ہوں تیرے اچھے بندوں میں میرا شمار ہونے لگے. آپ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا چاہتے ہیں، اس کو مانگیے خدا سے. اس سے بہتر کوئی جگہ ہے مانگنے کے لیے؟ مثلاً آپ کہتے ہیں مثلاً خدایا میں چاہتا ہوں جب میرے امام تشریف لائیں تو میں ان کے آوان و انصار میں رہوں، اسی کو مانگ لیجیے. کہیے خدا سے، اس میں کیا جھجک ہے؟ نہ سننے والا ایسا ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، نہ بولنے والا کوئی عزت مند ہے کہ اس خدا سے مانگ کر حقیر ہو جائے گا. وہ سننے والا سامع ہے، سامع کل صوت، جامع کل فوت، ہر آواز کو سننے والا، ہر ندا پر جواب دینے والا. جب وہ اتنا عظیم ہے اور میں اتنا حقیر ہوں کہ میں اگر اس کے سامنے گڑ گڑاؤں تو اس میں میری عظمت ہے، تو میں کیوں نہ بولوں؟ روٹین بنائیے اپنے لیے، جبر کر لیجیے اپنے اوپر، ہر نماز کے بعد کیجیے. اچھا اب آپ کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوگا، آپ کہیں گے بھائی میں نماز پڑھنے آیا تھا 5 منٹ کے لیے، بعد میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے، 1 منٹ اور نکالنے میں کیا جا رہا ہے؟ 1 منٹ اور نکال لیجیے، اس 1 منٹ میں کچھ کہہ لیجیے. جب کہیے توجہ کے ساتھ کہیے، خدا کو اپنے ذہن میں لائیے، اپنی حقارت کو سوچیے، اس کی عظمت کو سوچیے، مانگنے کے انداز کو لائیے اور ایک منٹ بھی اگر آپ گڑ گڑا اٹھے، ایک منٹ بھی آپ کچھ کلام کر گئے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اگر یہ ایک منٹ کا کلام بھی آپ کر گئے تو پھر آپ کو کئی منٹوں کی لذت اور ملے گی، پھر اس لذت کے مقابلے میں کوئی لذت نہیں آ پائے گی. لیکن گناہوں سے بچنا ہوگا، سب سے بڑی رکاوٹ نافرمانی ہے. آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اس کام کو انجام دیتے رہیے، دیکھیے اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. اب میں اس کے اوپر جتنا بھی اصرار کروں کم ہے، اس سے آپ کی اور میری زندگی بدل جائے گی. یہ ماہ رمضان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا اگر ہم نے اس ایک ماہ رمضان کے اندر اس کام کو انجام دے دیا. اس کا تجربہ کیجیے. مجھے، میں اب تک بہت دفعہ سوچتا تھا اس بات کا اظہار کیسے کروں، پہلے اجمالی طور پر کرتا تھا، اب سمجھ میں آیا نہیں بہت تفصیل سے بولوں گا تب شاید کوئی بات واضح ہو پائے گی، تو اب اس سے زیادہ تفصیل سے نہیں معلوم کیا بولوں. کہ جبر کیجیے اپنے اوپر، زبردستی کر لیجیے اپنے لیے اور کچھ وقت نکال کر خدا سے کلام کیجیے. اچھا، اس کا فائدہ اور بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جب آپ خدا سے کلام کریں گے نا تو اس خدا کو دشمن نہیں بنا پائیں گے. کیا مطلب؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ کسی کام کے سامنے پہنچتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کام نافرمانی ہے، ہم کر گزرتے ہیں. کیوں؟ خدا ساتھ نہیں ہوتا، خدا دوست نہیں ہوتا، خدا ایک ایسا فریق ہوتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک خدا ایک ایسا باس ہے جسے آنکھیں چھپا کر کچھ دھوکہ دینا ہے. تو مثلا کسی کام کے سامنے پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کروں یا نہ کروں، بھی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ تو کر ہی دوں گا، آگے دیکھا جائے گا. بس اگر آپ کا خدا سے کلام شروع ہو گیا تو پھر خدا آپ کا فریق نہیں بنے گا، مقابل نہیں بنے گا، خدا آپ کا دوست بن جائے گا، رفیق بن جائے گا. پھر اس دوستی کی خاطر آپ گناہ نہیں کریں گے، اس دوستی کی خاطر دھوکہ نہیں دیں گے. آپ کی دوستی ہے، آپ نے اس سے کلام کرنا ہے. اچھا، جن کو اس کلام کی عادت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جن کو اس کلام کی عادت ہو جاتی ہے پھر ان کے ساتھ ایک اور مشکل بنتی ہے. مثلا خدا نہ کرے کسی دن گناہ کر دیتے ہیں تو پھر اگلے دن کلام میں وہ مزہ نہیں آتا. جس دن وہ مزہ نہیں آتا بس پورے دن پاگلوں کی طرح گزارتے ہیں، کہتے ہیں آج مزہ کیوں نہیں آیا، آج وہ لذت کیوں نہیں ملی جو ہر روز ملتی تھی، آج کیوں وہ موقع نہیں مل رہا جو ہر روز ملتا تھا. تو اپنے اوپر گرفت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، گزشتہ دن کے اوپر جا کر غور کرتے ہیں، کون سی حماقت ہو گئی ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آج وہ بات نہیں ہو پائی. اس لیے کہہ رہا ہوں اصرار کیجئے اس بات کے اوپر، آپ کی خود کلامی خدا سے بڑھے گی، انشاءاللہ معنوی مقامات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. محمد و آل محمد. نبی اکرم نے کفار کے ساتھ بالآخر صلح حدیبیہ کے نام کی صلح کر لی چھٹے سال ہجرہ کے اندر. شرائط بہت سخت تھی، جیسے کہ انداز سے لگ رہا ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ کاٹ دو، نبی نے کہا کاٹ دو. انہوں نے کہا رسول اللہ کاٹ دو، نبی نے کہا کاٹ دو. انہوں نے کہا آپ اس سال واپس جائیں گے، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم سال واپس چلے جائیں گے. کہا اگلے سال جب آپ آئیں گے پہلے سے بتا کر آئیں گے، تین دن کے لیے آئیں گے، اس تین دن میں ہم مکے سے باہر چلے جائیں گے، ہم آپ کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں رکیں گے، یعنی ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. اچھا، یہ تمام چیزیں عرب رواج کے خلاف تھیں. عرب، اچھا عجیب بات تھی عربوں کے اندر، پتہ نہیں مولا تشریف لائیں تو کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو. وہ یہ تھا کہ مکے والے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے حج کے دوران میں. یہ عربوں میں رواج تھا کہ مکے والے اپنے دروازوں کو حج کے ایام میں کھلا رکھیں گے، کوئی مہمان آئے ان کے گھر میں رکے اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ یہ طے تھا کہ مکے والوں کا کام مہمان نوازی ہے، مکے والے مہمان نوازی کریں گے. یہ عجیب سیرت تھی اس زمانے میں. کہتے ہیں بعد میں معاویہ کے زمانے میں ختم ہو گیا، یہ معاویہ کے زمانے تک رہا، اس کے بعد اس کے زمانے میں ختم ہوا. بہرحال تمام رسم و رواج کے خلاف. کہا آپ جن دنوں میں آئیں گے ہم مکے سے باہر چلے جائیں گے، نبی نے کہا ٹھیک ہے باہر چلے جانا. کہا آپ تین دن کے بعد واپس چلے جائیں گے، آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آیا ہم نہیں دیں گے. ہمارا کوئی آدمی مدینے بھاگ کر گیا آپ کو دینا پڑے گا. نبی اکرم فرمایا یہ بھی قبول ہے. ایک شرط جس کی خاطر نبی اکرم نے سارے کام کیے، اور وہ یہ شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. بس یہ ایک شرط. دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. نبی اکرم فرمایا بس ختم ہو گیا معاملہ, صلح قائم ہو گئی. اب جو صلح قائم ہوئی تو آپ کو پتا ہے پھر کیا کیا واقعات پیش آئے. پھر کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آج تو میرے دل میں نبی کی نبوت کے بارے میں اتنا شک گزرا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں گزرا تھا. اور وہ واقعات بہت مشہور, وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں ساری باتیں. نبی اکرم بوجھل دل کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے. اس کے درمیان میں ایسا ہوا کہ نبی جو جانور لائے تھے قربانی کے لیے, سب لوگ احرام باندھے ہوئے تھے. اب احرام کا حکم تو آپ کو معلوم ہے, احرام سے اگر نکلنا ہے تو یا حج کرو یا عمرہ کرو. اب نبی نہ حج کر پائے نہ عمرہ کر پائے تو کہا اب کیا کریں. نبی اکرم فرمایا جو قربانی کے جانور لائے وہ قربان کر دو اور احرام سے باہر آ جاؤ. اب ان عربوں نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا, کہا ہم نے عمرہ نہیں کیا, ہم نے حج نہیں کیا, تو ہم جانور کیوں قربان کریں؟ جانور تو اس وقت قربان ہوتا ہے جب کوئی عمرہ کر لے حج کر لے. نبی اکرم فرمایا میرا حکم ہے کہ یہ کام کرو. کچھ نے اعتراضات کیے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے اور باقی لوگ تسلیم ہو گئے, باقیات سب تسلیم ہو گئے آخر میں, اور جانور قربان کر کے احرام سے نکل آئے اور واپس آنے لگے. واپس آتے ہوئے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بڑی عجیب و غریب خیالات گزرتے رہے. خود نبی اس بات پر افسوس فرما رہے تھے کہ مسلمان کیوں نہیں سمجھ رہے اس کام کو. اچانک یہ آئے کریمہ یا یہ پوری سورہ, دو روایت میں ہمارے پاس ہیں کہ یا یہ سورہ آئے ابتدائی سورہ نازل ہوئی, ابتدائی آیتیں نازل ہوئی, یا پوری سورہ نازل ہوئی کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کے لیے عظیم الشان کامیابی قرار دے دی ہے. نبی اکرم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کے اندر جشن و سرور ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایک کامیابی عنایت فرمائی. اس کے بعد کوئی ایک آدمی سامنے آیا اور اس نے حتیٰ یہ بات کہی, کہا یہ کیسی کامیابی ہے کہ نہ عمرہ کیا نہ حج کیا, واپس بھی آنا پڑا, اگلے سال کے لیے قیدیں بھی لگ گئیں, اور ہمارا آدمی جائے تو واپس بھی نہیں آئے گا. نبی اکرم فرمایا بے سل کلام, بہت بری بات کہی تم نے. اس کے بعد نبی اکرم نے سمجھایا کہ یہ کامیابی کیسی کامیابی ہے جو کل ہم اس کے اوپر بیان کریں گے. اچھا اب یہ ہوتا کب ہے کہ کچھ کہتے ہیں کامیابی ہے کچھ کہتے ہیں ناکامی ہے؟ اگر دنیاوی لحاظ سے کامیابی ہو تو سب کہتے ہیں کامیابی ہے کیونکہ لوگ دنیا دیکھتے ہیں. اگر مانوی اعتبار سے کامیابی ہو تو اس کو کامیابی نظر آتی ہے جو مانویت کی دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے. ساری مشکل یہاں پر ہے. آج دنیا میں کسی کو مادی کامیابی ملے ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی, سب کہیں گے یہ کامیابی ہوئی. اگر کسی کو مانوی کامیابی ملے بہت سارے لوگ کہیں گے ناکامی ہو گئی, اسے کیا پتا کامیابی کسے کہتے ہیں, یہ تو بڑا بن رہا ہے کہ کامیابی ہو گئی, یہ تو سب کچھ ہار کے بیٹھ گیا. اس خاطر ہمیں بہت اوقات یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے اپنی زندگی کے اندر بھی. جس دن بہت خوش ہوتے ہیں اپنے آج سے پوچھے گا آج کیوں خوش ہیں, کیا ہوا ہے جس پہ خوش ہیں. تو اگر سبب مادی ہے, صرف مادی سبب ہے جس پر خوش ہے, اس کا مطلب ہے ابھی وہ مانوی سٹینڈرڈ نہیں آیا ہے. کوئی مانوی کامیابی ہو تو بہت خوشی ہونی چاہیے نا. اگر صرف مادی سبب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سٹینڈرڈ بہت آجائے نہیں ہے, چھوٹی چیزوں پر بھی خوشی ہو رہی ہے. اگر بہت کوئی مانوی کامیابی ہو تو وہ خوشی کی جگہ ہے. اب میں اشارتاً عرض کرتا چلوں, ہم نے پہلے بھی کہیں پر یہ بات کہی ہے مجھے کہ یہ جو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں, مثلا جیسے ابھی الحمدللہ رب العالمین اس ایک سال کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک حزب اللہ کی کامیابی تھی, عظیم الشان کامیابی پروردگار عالم نے مسلمانوں کے نصیب میں دی. اس کے اوپر ہم بعد میں بھی عرض کریں گے کہ اس کے یعنی کیا ہوا ہے یہ 34 دن بہرحال کیا رہے. لیکن ایک سوال ہے یہاں پر, وہ یہ کہ اگر سب شہید ہو جاتے, اسرائیل حملہ کرتا, حزب اللہ کے جوان میدان میں آتے, سب شہید ہو جاتے تو کیا کامیابی نہیں ہوتی؟ دنیا کہتی ناکام ہو گئے. اب اپنے آپ سے پوچھیں یہ کامیابی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اگر یہ ہو جاتا کہ وہ میدان میں آتے, اپنے عقیدے پر رہتے, اپنے عقیدے کی راہ میں سب شہید ہو جاتے تو میدان کربلا ہوتا, کامیابی کامیابی. کون سی ناکامی ہے؟ نبی اکرم اپنے اصحاب کو لے کر میدان میں اترتے تھے, فرماتے تھے احد الحسنیین, دو خوبیوں میں سے ایک خوبی مل جائے گی, یا مجاہد بن کے آؤ گے یا شہید بن کے جاؤ گے, دو میں سے ایک خوبی ملے گی ملے گی. اگر یہ حزب اللہ میدان میں اترتے سب شہید ہو جاتے, شہادت ہو گئی, اللہ کی دین کی راہ میں شہادت حاصل ہو گئی, اس میں کون سی ناکامی کی بات ہے؟ ممکن ہے آئندہ کبھی ایسا ہو جائے, اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے, یہ فخر ہے. نہایت یہ کہ دنیا داروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, جیسے واقعی کربلا میں سمجھ میں نہیں آیا. کامیابی تھی نا, اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی تھی؟ کس چیز کو ہم اور آپ کامیابی کہتے ہیں؟ یہ کربلا کا میدان ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، شہادتوں سے اٹا ہوا ہے، بے گور و کفن لاشوں سے اٹا ہوا، اور کامیابی ہی کامیابی ہے، سرداری ہی سرداری ہے. یعنی اب جو مقام ہے ہمارے سامنے، اس سے ہمیں مسلسل مقایسہ کرنا چاہیے کہ کربلا کو دیکھتے ہوئے کامیابی ہم کسے تعبیر کریں گے. اب ذرا سوچئے گا، کوئی شخص آئے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اپنی ساری دولت اٹا دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، اپنے دین کی راہ میں سب کچھ قربان کرتا چلا جائے، اسے کامیابی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا ایک اور پہلو بھی ہے. معاویہ نے امیر المومنین کے حامیوں میں سے ایک آدمی کو بلایا، پکڑ پکڑ کے بلاتا تھا اپنے پاس، اور اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ جانتا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے جنگ صفین میں مارے گئے تھے. کہا تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ جنگ صفین میں میرے مولا کی راہ میں نثار ہو گئے. اب جانتا تھا کہ جنگ اسی کے خلاف لڑی تھی ان دونوں نے. کہنے لگا میرے مولا کی راہ پہ نثار ہو گئے. کہنے لگا علی کے بیٹے کہاں ہیں؟ کہنے لگا مدینے میں. کہنے لگا دیکھو علی نے تم پہ ستم کیا نا، ان کے بیٹے رہ گئے، تمہارے بیٹے چلے گئے. کہنے لگا احمق آدمی، میں نے اپنے مولا کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے مولا شہید ہو گئے، میں اب تک زندہ ہوں، میں نے اپنے مولا سے وفا نہیں کی، میرے مولا شہید ہو گئے، میں اب تک زندہ ہوں. یہ انداز ہے اہل وفا کا، یہ انداز ہے عقیدت مندوں کا. آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ایک خوشی آپ کو ملنے والی ہو، فرض فرمائیے کوئی خوشی آپ کو ملی ہے، آپ خوشی منائیے، ضرور منائیے. سب کچھ کرتے ہوئے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، میرا غائب امام شاید خوشیاں نہیں منا رہا ہوگا، اس کے لیے کیا کروں؟ وہ جو امام موجود ہے، منتظر ہے، تمام دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے ماننے والوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھتا ہے، دین میں آنے والے انحرافات کو دیکھتا ہے، پسی ہوئی انسانیت کو دیکھتا ہے، جس کا دل ان تمام مظالم کے اوپر کڑتا رہتا ہے، وہ امام چاہتے ہیں دنیا میں تشریف لائیں، عدل و انصاف کا فروغ ہو، ظلم کا مقابلہ ہو، لیکن تشریف نہیں لا پاتے چونکہ لوگ تیار نہیں ہیں. یہ امام 1400 سال سے اپنے وجود نازنین کے ساتھ تشریف فرمائیں، اپنے وجود کے ساتھ منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب میرے ماننے والے اتنے تیار ہو جائیں گے کہ میں دنیا میں آؤں گا، اللہ کے دین کا بول بالا کر دوں گا، پرچم اسلام کو عزت و فتح دے دوں گا، اپنے جد امجد پر ہونے والے مظالم کا انتقام لے لوں گا، منتقم خون کربلا لقب ہے مولا کا. آپ ماہ رمضان کی ابتدا میں ہیں، شب اول ماہ رمضان ہے، مختلف دعائیں مانگیں گے اپنے لیے، دعاؤں میں سے ایک دعا یہ قرار دے دیجئے، پروردگار کاش اس ماہ رمضان کو وہ رمضان قرار دے دے جس میں میرے مولا کی آمد کی نظر ہے، ان کی آمد کی خوشخبری مل جائے. یہ پوری دنیا منتظر ہے اس وجود مقدس کے لیے، یہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، عجیب و غریب وقت آ گیا ہے. کچھ ان کے چاہنے والے ان کے نام پر جانے دے رہے ہیں، کچھ ان کے چاہنے والے دشمن سے لڑ رہے ہیں اس امید پر کہ ہمارے مولا کے ظہور میں تحجیل ہو جائے. اپنے کردار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے حالات کے اوپر غور فرمائیے، اللہ کی حجتیں تیزی سے پوری ہو رہی ہیں تاکہ وہ تشریف لے کر آئیں. اب بابولد اس بحث کے آغاز کے اندر پہلے دن پہ پہنچنے تو بی بی سیدہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. بی بی سیدہ کے مصائب بڑے عجیب مصائب ہیں، ذکر کرنے والے کے لیے بھی بہت مشکل مصائب ہیں. جب شخصیت کا تصور کرتے ہیں، وہ شخصیت جس کے ہاتھوں کو رسول خدا چوا کرتے تھے، جس کی خاطر رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کے لیے کہا تھا دنیا میں میرے نزدیک کوئی فاطمہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے آخر میں بیوی سے ملتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے بیوی کے گھر میں جاتے تھے، وفات سے 6 مہینے پہلے بی بی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جس شخصیت کی یہ عظمت تھی اس کے گھر کے سامنے جبرائیل آیا کرتے تھے، آج تک ان کے گھر کے سامنے باب جبرائیل بنا ہوا ہے. اس عظمت کے بعد اس نبی اکرم کی صاحبزادی کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے، بس کیا سلوک ہوا، کیا مصائب پڑے آدمی، بس اس وقت کو سوچے ایک جلتا ہوا دیوک دروازہ اور ایک دیوار کی سبت بڑھ رہا ہے، ایک معذبہ کی پکار ہے، اے اسباب مجھے سنبھال لے. استاد فاطمی دیا نے ایک جملہ ادا کیا، شاید پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، ایک موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں اس استاد سے پوچھوں گا کہ ان کا ریفرنس کیا ہے، اپنے ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک روایت نے یہ کہا کہ جب بھی پر دروازہ گرا پہلی ندا دی یا مہدی. یہ بارہویں امام کا مقام ہے، تشریف لائیں گے تمام مظالم کا مقابلہ ہوگا، بی بی کی عظمت کی دلیل لوگوں کے سامنے فراہم ہو جائے گی. مولا کے اوپر جو وقت گزرا ہے، کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا کوئی انسان دنیا کے اندر دشمنوں کے درمیان تنہا رہ جائے، کوئی چاہنے والا نہ رہے، جہاں جائے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، بی بی کیا دنیا سے گئی؟ امیر المومنین نے ایک مرثیہ ارشاد فرمایا، جب بی بی کو قبر میں دفنا دیا، اس قبر مقدس پر اکیلے بیٹھ گئے اور بی بی کے لیے جملات کہے، کہے اے رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، آپ کی صاحبزادی بتائیں گی ہم پر کیا ستم روا ہوئے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص مومنین عراق، مومنین لبنان و ایران، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والوں میں سے جو بیمار ہیں، بالاخص دو ننھے بچے زارا اور سید اسد رضا، بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والوں میں سے جو بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر قید کے عالم میں مبتلا ہیں، پاک پروردگار وہ مومنین جہاں کہیں بھی ہو، بحق بیمام میں ہفتم ان کی قید خانے کا تجھے واسطہ ہے، پاک پروردگار ان مومنین کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.